الرحيم. اب ہماری اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ تفسیر کا سب سے احسن اور بہتر طریقہ کار کیا ہے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, اصح الطرق فی ذلک ان یفسر القرآن بالقرآن فما اجمل فی مقام فانہ قد بسط فی موضع آخر. سب سے زیادہ صحیح تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی قرآن پاک کے ساتھ تفسیر کی جائے, یعنی جو چیز کسی ایک جگہ پہ مجمل بیان ہوئی ہے دوسری جگہ پر اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. تو جہاں پر اجمال ہے اس کو اگر ہم وہاں ملاحظہ کریں جہاں پر اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے, تشریح اور توجیہ ہو گئی ہے, تو یہ سب سے اول احسن اور بہتر طریقہ ہے. بہت ساری اس کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں. مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کو لے لیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو اس میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں بات بیان کی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر انعام کیا گیا. اب منعم علیہم جو لوگ ہیں ان کا یہاں پر اجمال ہے, اور سورہ نساء میں جا کر اللہ تعالی نے اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اللہ نے بتا دیا کہ جن پر انعام کیا گیا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, صدیقین ہیں, اللہ کی راہ میں جان شہادت نوش کرنے والے ہیں, اور صالحین اور نیک لوگ ہیں. اس طرح قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر ایک مقام پر اگر کوئی بات اجمالی ہے یا اختصار سے ہے تو قرآن کے دوسرے مقام پر اس اجمال اور اختصار کی تفصیل آ گئی ہے, یا ایک جگہ پر اللہ تعالی نے کوئی بات مطلق بیان کی ہے اور قرآن کے دوسرے مقام پر ہے. مثلا اللہ قرآن پاک میں جہاں حرام کردہ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, انما حرم علیکم المیتۃ والدم, کہ اس نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے, والدم اور خون حرام کیا ہے. ابھی اس ایک مقام پر مطلق طور پر کہا کہ دم خون حرام ہے, قرآن کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے محرم کی اشیاء بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے دمن مسفوحا, وہ خون حرام ہے جو بہ جانے والا ہے, یعنی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا جو خون نکلتا ہے, تو خون کو کئی مقامات پر مطلق طور پر حرام بیان کر دیا. ایک مقام پر فرمایا دمن مسفوحا, دم کو مقید کر دیا مسفوح کے ساتھ, صفت بیان کر کے کہ ایسا خون جو بہ جانے والا ہو. جانور کے گلے پر آپ چیزیں لاتے ہیں کہ نکل کر جو بہ جاتا ہے, جس میں مسکو کا وصف پایا جاتا ہے, وہ خون حرام ہے. جو ساتھ جم جاتا ہے یا خون نکلنے کے بعد کچھ خون جس گوشت کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے, وہ دمے مسکو نہیں ہے, وہ حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح کئی ایک مقامات پر تفسیر ایک جگہ کی دوسری جگہ پر کر دی ہے. تو اگر ہمیں قرآن پاک سے کسی اجمال کی تفصیل, اطلاق کی تقیید یا عموم کی تخصیص مل جاتی ہے تو پھر وہ سب سے اولا ہوگی تفسیر. اس سلسلے میں اس قریب دور میں بڑی شاندار اور جامع تفسیر ایک چھپی ہے, اضواء البیان. یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہے. اضواء البیان یہ علامہ شنقیطی علیہ رحمہ کی ہے, عام مارکیٹ میں یہ موجود ہے, مل جاتی ہے, عربی زبان میں ہے. اضواء البیان اس میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی گئی ہے. دوسرا طریقہ, امام ابن کثیر فرماتے ہیں فَإِنْ آيَاكَ ذَٰلِكَ فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمُوَضِّحَةٌ لَهُ فَإِنْ آيَاكَ ذَٰلِكَ. اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا یہ عمل تجھے تھکا دے, تم نہ ڈھونڈ سکو, تم سے یہ مسئلہ قضیہ حل نہ ہو, فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ تو سنت کو لازم پکڑ لو. کیوں؟ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ کہ سنت قرآن کی شارح ہے, قرآن کی تشریح کرتی ہے. وَمُوَضِّحٌ مُوَضِّحَةٌ لَهُ اور قرآن کی توضیح کرتی ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں بلکہ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن, ہر وہ بات جس کا حکم فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, فہو مما فہمہ من القرآن, وہ ان چیزوں میں سے ہے جو آپ نے قرآن سمجھ کر کہی ہے. کہ اللہ قرآن آپ پر وحی کرتا ہے اور اس قرآن کی تفہیم اور سمجھ اپنے پیغمبر کو دیتا ہے اور پیغمبر وہ تفہیم قرآن کی آگے امت تک پہنچاتا. یہی قول امام شافعی علیہ رحمہ کا ان لفظوں کے ساتھ کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنِ الْقُرْآنِ, ہر قول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ قرآن سمجھ کر ہی کہا ہے. آپ کا ہر بول, ہر ارشاد وہ قرآن کا فہم ہے. یہ قول اصول حدیث کی کتاب قواعد التحدیث علامہ جمال الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ, جو تفسیر قاسمی کے مؤلف بھی ہیں, قواعد التحدیث اس میں مرقات کے حوالے سے علامہ جمال الدین قاسمی نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے, اور ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں جو قواعد بیان فرمائے ہیں اس کے ضمن میں لکھا ہے. امام شافعی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 105 فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بالحق حق کے ساتھ. کیوں نازل کی ہے؟ لتحکما, تحکما کے شروع میں جو لام ہے نا مقصورہ, یہ اس بات کی توضیح کرتا ہے, علت بیان کرتا ہے کتاب کیوں اتاری. لتحکما بین الناس, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. پیغمبر کس کے ذریعے فیصلہ کریں؟ بما اراک اللہ, اس بصیرت کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اللہ نے آپ کے اندر قرآن کا جو فہم پیدا کیا ہے, قرآن کی جو شرح اللہ نے آپ کو دی ہے, اس کے ذریعے اللہ کہتا ہے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں, اور خیانت کرنے والوں لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنے. اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ آیت سورۃ النحل 64 نمبر آیت ہے. فرمایا وما انزلنا عليك الكتاب, اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب, الا مگر کس لیے نازل کی؟ لتبین لہم, آپ ان لوگوں کے لیے اس کتاب کو بیان کر دیں. اللہ جی وہ بات اختلافی فی ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا. بہدم و رحمہ, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون, ایمان لانے والی قوم کے لیے. اور ایک مقام پر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. وانزلنا الیک الذکر, ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا ہے. کیوں نازل کیا؟ لتبین للناس, تاکہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں. ما نزل علیہم, جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. ولعلہم یتفکرون, تاکہ یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. یہ بھی سورت النحل کی 44 نمبر آئے تھے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان پر کتاب کو بیان فرمائیں, ظاہر ہے پیغمبر کا جو بیان ہوگا, جو شرح ہوگی, تفصیل ہوگی, وہ قرآن کے لفظ سے نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, مبین بنا کر قرآن کا بھیجا گیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, سورۃ بقرہ, آل عمران اور سورۃ الجمعہ کے اندر پیچھے میں نے یہ آیات ذکر کی. اللہ نے رسول اللہ کا وصف بیان کیا, آپ کتاب اور حکمت کے معلم ہیں. اور سادہ سا آدمی بھی یہ بات سمجھتا ہے, کسی بھی کتاب کا کوئی معلم یا ٹیوٹر, پڑھانے والا کوئی ٹیچر استاد ہو, جب کوئی طالب علم اس کے پاس کتاب پڑھنے آتا ہے تو وہ ٹیچر استاد کتاب کے الفاظ تلاوت کر کے پڑھ کے صرف طالب علم کو سنا نہیں دیتا, اتنے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر اتنا ہی ہوتا تو اتنی تو طالب علم میں بھی استعداد ہے کہ وہ کتاب کی عبارت پڑھ سکتا ہے, الفاظ اس کے تلاوت کر سکتا ہے. آیا کس کے لیے ٹیوٹر کے پاس؟ کہ اس ان کتاب کے الفاظ کا مطلوب, اس کا مقصود وہ سمجھا دے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن ہے, مبین قرآن ہے. تو قرآن کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر اپنے صحابہ کو سمجھائے, ان آیات کی تفہیم اپنے اقوال سے اور اپنے اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کھول کر بیان کی، اور جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے تھے، جو عمل آپ کے اعضاء سے ظاہر ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ قرآن کے الفاظ نہیں تھے. اس عمل کو اگر کوئی نہیں مانتا، اس ان الفاظ کو کوئی نہیں تسلیم کرتا، تو اس نے پیغمبر کو شارع کیا مانا؟ اللہ کے رسول کو شارع وہی مانتا ہے جو پھر آپ کی زبان سے نکلے الفاظ، آپ کے اعضاء سے ظاہر ہونے والا عمل، جو قرآن کے اجمال کی تفصیل، اس کے احکام کی تشریح ہے، وہ جب تک نہیں مانتا، اس نے پیغمبر کو نہ معلم مانا نہ قرآن کا مبین مانا ہے. اور وہی الفاظ، وہ اعمال، دوسرے لفظوں میں انہیں رسول اللہ کی حدیث اور سنت کہتے ہیں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ اور اعمال سے قرآن کی شرح کرنے والے، یہ آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی. اور یہی بیان جو یہاں کہا دونوں آیتوں میں، سورۃ النحل کی 64 اور 44 نمبر آیت میں، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کے لیے بیان کریں، بیان کیا ہے پیغمبر نے، اور اس بیان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے پیغمبر کے مالک نے اور خالق نے، وہی بھیجنے والے نے. دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے سورۃ القیامہ، وہی آیت کریمہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. فرمایا اپنی زبان کو اجلت کے لیے، اجلت کے باعث حرکت نہ دیں، جلدی کرنے کی وجہ سے زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ، یہ ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے، ہمارے ذمے ہے جمعہ، قرآن کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کی قراءت اور پڑھائی، یہ بھی ہمارے ذمے ہے. آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو پڑھائیں گے. طریقہ یہ ہے، پیدا کرانا ہو فتح بے قرآن ہو، جب ہم اس کی قراءت کریں، فتح بے قرآن ہو، آپ اس قراءت کا اتباع کریں، پیچھے پیچھے آئیں. اب یہ ہو ضمیر چاروں مقام پر، جمع ہو، قرآن ہو، کرانا ہو، آگے پھر فتح بے قرآن، تو یہ ہو ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے. یہی ضمیر پر اگلی آیت میں بھی ہے، ثم ان علینا بیانہ، جس کو جمع کرنا، جس کی قراءت کا ذمہ ہم نے لیا، اسی کا بیان بھی ہمارے ذمہ. یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھنے والی ہے، بیانہ عربی ترکیب کے اعتبار سے بیان مضاف ہے، اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، آپس میں متغیر ہوتی ہیں. اگر بیان سے مراد قرآن کے الفاظ ہی لیں، اور ہو ضمیر سے مراد بھی قرآن کے الفاظ ہی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں اضافت الشیء الی نفسہ، ہی کہ کسی چیز کو اسی کی طرف رکھ دیا. تو عربی زبان میں اضافت الشیء الی نفسہ ہی درست نہیں ہے. اضافت کے قاعدوں میں یہ بات ہے کہ اضافت الشیء الی نفسہ ہی، کسی چیز کو اسی کی طرف مضاف بنا دینا، یہ عربی قاعدوں میں نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ دو الگ الگ چیزیں ہوں گی. جس طرح کتاب اللہ ہی مرکب اضافی ہے، اللہ کی کتاب، کتاب الگ چیز ہے اور لفظ اللہ الگ چیز ہے. بیت اللہ ہی اللہ کا گھر، رسول اللہ ہے اللہ کا رسول. اب یہ جتنے جو مرکب اضافی ہیں، مضاف الگ وجود رکھتا ہے اور مضاف الیہ کا الگ وجود ہے. مثلا آپ کیا دیتی ہیں، کتاب و ہا، اس ایک عورت کی کتاب، کتاب و ہو، اس مرد کی کتاب. اب کتاب اور مرد یا عورت دو الگ الگ وجود ہیں، ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا گیا. اور اضافت کی تعریف میں بھی یہی کہتے ہیں، کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرح مضاف کرنا. تو بیانہ سے معلوم ہوتا ہے بیانہ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے, ہو سے مراد قرآن ہے. تو ایک قرآن ہے اور ایک اس قرآن کا بیان ہے, دو چیزیں ہیں. اللہ نے آیات میں دونوں کی ذمہ داری دی ہے کہ قرآن کا کٹھا کرنا اور اس کی قرآن علینا ہمارے ذمہ ہے. سما کہہ کر دوبارہ بات کہی انا علینا بیانہ, اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ. جب اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو ضائع کون کر سکتا. تو قرآن کی جس طرح میں نے شروع میں بات کہی, اللہ نے قرآن کی حفاظت کروا لی سینوں میں بھی لکھوا کر دی, ربی سے پیغمبر کی عبادت بھی سینوں میں بھی اور لکھوا کر دی. آج بھی کتنے ایسے ہمارے طالب علم ہیں جن کے سینوں میں جیسے قرآن محفوظ ہے صحیح بخاری بھی محفوظ ہے. ابھی یہ ہمارا جو جامعہ محمدیہ لوکو ورک شاپ میں اس سال ایک لڑکے نے بخاری شریف حفظ کی ہے, پچھلے سال بھی ایک لڑکے نے بخاری حفظ کی. تو جس طرح اللہ سینوں میں قرآن محفوظ کرا رہا ہے اسی طرح رسول اللہ کی حدیثیں بھی آج بھی لوگوں کے سینوں میں محفوظ کرا رہے ہیں. سیالکوٹ میں جو حفظ حدیث کا مقابلہ ہوا 600 کے قریب طالب علم اور طالبات نے اس میں شرکت کی. 100 حدیث تھوڑے سے پیریڈ میں وہ یاد کروا مقابلہ ہوا اور چند ایک کے سوا تقریباً سارے طالب علم اور طالبات اس میں پاس ہو گئے. آج بھی حفاظت کا سلسلہ اللہ نے پیدا کیا ہوا. عرب میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن بھی محفوظ کر دیا ہے اور حدیث رسول بھی محفوظ کر دی. حدیث جو ہے قرآن کے بعد یہ قرآن کی سب سے بڑی شارح, اور اس کی قرآن پاک میں کتنے مقامات ایسے اگر آپ اس کے ساتھ حدیث رسول کو نہیں ملاتے آپ قرآن پاک کا صحیح طرح معنی اور مفہوم بالکل نہیں سمجھ سکتے. جب تک قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ کی حدیث و سنن کو نہ ملایا جائے. مثال کے طور پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت, ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. اب اس میں مطلق ہاتھ کاٹنے کا ید کے قطع کا حکم ہے, اور اس میں نہ یہ بیان ہے کتنی مقدار کا مال چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, نہ یہ بیان ہے کہ ہاتھ کو کاٹا کہاں سے جائے گا, کیونکہ ید کا اطلاق تو یہ درمیانی انگلی سے لے کر کندھے تک جو پورا بازو ہے عربی لغت میں سارے کا سارا ید ہے, آگے اس کے مختلف حصے ہیں. تو ید کا اطلاق تو اس پورے پر ہوتا ہے. تو قرآن کے ساتھ حدیث نہ ملے تو ہی نہیں ہو سکتی کہ چور کا ہاتھ آپ نے کونی سے کاٹنا ہے یا یہ جو تھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. سنت نے حدیث نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو یہ جو اس کا مفصل اور جوڑ ہے اس طرح سے اس کو کاٹا جائے گا. یہ جب تک حدیث ساتھ نہ ملائے یہ آپ کے سامنے بات واضح نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح حدیث نے نصاب بھی بیان کیا ہے کہ چوتھائی دینار, صحیحین میں حدیث موجود ہے, چوتھائی دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. چوتھائی دینار ہو جائے یا اس سے اوپر پھر ہاتھ کٹے گا. دینار یہ سونے کا ایک وزن تھا, اس دور میں سکہ استعمال ہوتا تھا. تقریباً 4.5 ماشے ایک دینار کا وزن ہے. اب چوتھا حصہ اس کا, اتنی مقدار کا اگر کسی کا مال چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اور اس سے اوپر جتنا بھی ہو اس میں قطع ید ہوگا. تو صحیحین کے حدیث ہے لا قطع الا فی ربع دینار فسائدہ, یا تقطع الید فی ربع دینار فسائدہ, دونوں طرح موجود ہے کہ ہاتھ کاٹنا صرف ربع دینار میں فسائدن یا چوتھائی دینار سے اوپر کی مقدار ہو تو اس کے زیادہ ہاتھ کٹے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے اور واضح احکام دیے, اقیم الصلات، صلات قائم کرو. اب اقامت صلات کے کیا معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں؟ یہ مفاہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. قرآن نے یہ تو بتایا ہے ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. اب کون سے وہ اوقات مقررہ ہیں جن میں صلات فرض کی گئی ہے؟ جو لوگ حدیث نہیں مانتے وہ بڑے خبت کا شکار ہوئے ہیں صلات کی تفسیر کرنے میں. الگ الگ تفسیریں ہیں لوگوں کی. کسی نے کہا یہ نظام عدل و انصاف قائم کرنا یہ صلات ہے، اور کہتے دیکھو فویل للمصلین، یہ جو سورت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. کہتے دیکھو یہاں مسلین کے لیے بربادی کا ذکر آیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ قیامت کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانے کی ترغیب اور شوق نہیں دلاتا. تو یہ احکام کہتے ہیں، ان احکام کے قیام کا نام صلات ہے. جو یہ کام نہیں کرتے وہ مسلی نہیں. کہتے دیکھو یہاں سیاق میں ان کو مسلین فرمایا ہے، تو مسلی یہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں جو آپ نے پانچ وقت کی قائم کر دی. بھائی اگر یہ معنی کریں اس کا، تو پھر ان صلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، تو وہ ہمیں وقت بتایا جائے جس وقت کے اندر مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے. اگر وہ وقت نہ ہو تو مسکین کو کھانا نہ کھلایا، اس کو بھوک لگی اس کو بھوکا مرتا رہا، وقت آئے گا تو کھلاؤں گا. ہمیں قرآن کی کوئی آیت سے تعین کر کے بتایا جائے کہ کس وقت میں مسکین کو کھانا کھلانا، کیا وقت ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا. قرآن تو کہتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر قرآن سے سنت کو حدیث کو جدا کر دیں تو لوگ اپنی من مانی سے تفسیریں شروع کر دیں. کیونکہ کئی کہتے ہیں یہ صلات کا لفظ صلاوین سے مشتق ہے. صلاوین یہ جو انسان کے دو کون ہیں چوتڑ، ان کو عربی میں صلاوین کہتے ہیں. بعض بعض وقت یہ بھی کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، اس کا معنی ہے کہ یہ کوئی گانے بگانے کا اور موسیقی کا کوئی ناچ کا پروگرام جو ہے نا، یہ تم بنایا کرو تفریح کے لیے تاکہ روشن خیالی پیدا ہو. جس طرح کے آج کل کے دور میں لوگ روشن خیالی کے نام سے ایسی مجالس کو قائم کرنے کا کی ترغیب بھی دیتے ہیں، احکامات بھی جاری کریں، تو اقیم الصلاۃ کئی لوگ یہ معنی کیے بیٹھے. تو بات یہ ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ سنت اور حدیث رسول نہ ملائی جائے المعانی کا تعین نہیں ہو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعین فرما دیا خمس صلوات کتبہن اللہ علی ابن آدم، پانچ نمازیں اللہ نے آدم کے بیٹے پر فرض کی. جبریل امین کو بھیج کر بیت اللہ کے پاس امامت کروا کر پہلے وقت میں بھی اور آخری میں دو بار امامت کروائی. فرمان مانی جبریل مرتین، جبریل نے میری دو بار امامت کروائی. ایک دفعہ آ کر اول وقت بتایا ساری نمازوں کے، دوسری بار آ کر آخری وقت بتا دیے. فرمایا کے درمیان یہ نمازوں کے اوقات، اور پھر تعداد رکعت کتنی پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہے. نماز کے افتتاح کا ایک جملہ بھی صراحتاً آپ قرآن سے نہیں دیکھ سکتے کہ قرآن پاک نے کہیں بیان کیا کہ نماز جب شروع کرنی ہے تو یہ عمل آپ نے پہلے کرنا ہے. اس کی ترتیب کیا ہے؟ کہیں تو اللہ کہتا نا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، ورکعوا واسجدوا، اور کہیں اللہ کہتا ہے واسجدی ورکعی، بی بی مریم کو سجدہ کر اور رکوع کر. واسجدی پہلے ہے ورکعی بعد میں ہے، اور دوسرے مقام پر ورکعوا واسجدوا رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں. اب قرآن کی پچیس ہی آیت پیش کرو جس سے یہ فیصلہ ہوتا ہو کہ رکوع پہلے ہے یا سجدہ. یہ فیصلہ نبی کی حدیث اور سنت کرتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے اس کے بعد سجدے کا نمبر ہے اور اس کے بعد جا کر قعدے اور تشہد میں بیٹھنا ہے. تو اس کے تمام احکام کی تفصیل. حج کا حکم قرآن میں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہیں کہا اتم الحج والعمرہ لِلَّهِ. اب حج اور عمرہ اللہ کا حکم ہے. بھئی حج کیسے کرنا ہے, کہاں سے شروع ہوگا, نکاح اس کے کدھر ہے, احرام باندھ رہے ہیں. قرآن میں احرام کا ذکر تو ہے, باندھ تم حرمن, حالت احرام میں ہو تو پھر تم نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا. احل لکم صید البر ما دمتم حرما. صید البر حرام ہے, صید البحر وہ حلال قرار دیا. ما دمتم حرما جب تک تم احرام میں رہو. یہ احرام کس چیز کا نام ہے؟ احرام کے کتنے کپڑے ہیں؟ قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. کہاں سے باندھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. کیسے باندھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. باندھ کر کلمے کیا کہنے وہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے. پھر جا کر بیت اللہ میں داخل کیسے ہونا ہے, وہاں جا کر پہلے کام کیا کرنے, حجر اسود سے طواف شروع کرنا یا کسی اور جگہ سے. اور قرآن تو یہ تو کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اس بیت عتیق کا طواف کرو. طواف تو گھومنے کو کہتے ہیں. اب سیدھا گھومنا ہے یا الٹی جانب سے شروع کر دینا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے اور ختم کہاں کرنا ہے, گھومتے ہی رہنا ہے. قرآن تو کہتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا, یہ طواف کرو. اب گھومتے ہی رہنا ہے یا اس کی کوئی مقدار بھی متعین ہے, کتنے پھیرے لگانے ہیں, کتنے چکر ہوں گے, پھر ان چکروں میں رمل کتنا کرنا ہے, دوڑ کر کتنے لگانے ہیں اور پیدل چل کر کتنے لگانے ہیں. یہ بھی شرح قرآن سے کہیں سے نہیں ملے گی, اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت سے ملے گی. تو سنت قرآن کی شرح کرتی ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد طواف کر لیا, پھر مقام ابراہیم کے بارے میں حکم ہے بتاخذوا من مقام ابراہیم مصلى. مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. اب طواف کا بھی حکم ہے, مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے. بھائی ہم پہلے طواف کریں یا مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں؟ نماز پڑھنی ہے تو کتنی پڑھنی ہے؟ یہی کہا نا, اس کو نماز کی جگہ بنا لو, مصلی بنا لو. مصلی تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عبادت کی جاتی. بھائی عبادت کیسے کرنی ہے, کتنی رکعت پڑھنی ہے, یہ بھی قرآن تفسیر نہیں بتاتا. اور یہ فرمایا کہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے اس میں تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو. ظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے, حرج کوئی نہیں کر لو تم, لیکن کہ اللہ کے نبی نے بتایا ضروری ہے. ابتدا کہاں سے کرنی ہے, انتہا کہاں ہوگی, اور یہ چکر کتنے لگانے ہیں یہ بھی نہیں بتایا. یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. اس کے بعد احرام کھولنا ہے نہیں کھولنا, حج کی صورتیں کون سی ہیں اور حج کس تاریخ کو شروع ہوگا, مینا میں جانا ہے نہیں جانا, قربانی کہاں پہنچانی ہے. یہ تو قرآن نے کہا نا حتی یبلغ الحدی محلہ. بھائی وہ محل ہے کون سا جہاں قربانی جا کر آپ نے کرنی ہے, عرفات میں آپ نے ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا, پوری ڈیٹیل اور تفصیل کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. اب ایک منکر سنت اور منکر قرآن کو آپ کہیں ذرا اس آیت پر ہمیں حج والی آیت پر عمل کر کے بتاؤ بھائی کیسے کرنا ہے. تو جو عمل کرتے جاؤ اس کی آیت پڑھتے جاؤ. حدیث اور سنت نہیں آپ نے لینی کیونکہ آپ کے یہاں حجت نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی صرف قرآن کا نام لے کر رسول اللہ کی سنت اور حدیث کو ایک طرف کر کے وہ حج کر کے ہمیں صحیح طرح دکھا دے. بہت سارے احکام ہیں قرآن میں, سنت ان کی شرح کرتی. مثال کے طور پر ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. سورت انعام کی 82 نمبر آیت جب نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا اختلاط نہیں کیا, یہ ہیں امن والے اور یہ ہدایت یافتہ. حدیث آیت میں ہے کہ ایمان لا کر ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا. اب ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم تو عربی لغت میں کہتے ہیں فضل شیفی غیر محلے ہی, کسی چیز کو اس کے محل سے اتار کر اٹھا کر دوسرے محل پر رکھ دینا، اسے کہتے ہیں ظلم. اب اگر آپ نے کسی کی کتاب مثلا یہاں اس نے رکھی ہے، جگہ بنائی ہے، اب اس کی اجازت کے بغیر کتاب اٹھا کر آپ کہیں اور جا کر مکتبے میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. کسی نے یہ کام کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. قرآن پاک کی آیات اور کتنے آپ معاشرے مثالیں اس کی لے سکتے ہیں. ایک آدمی نے کسی کو گالی دے دی، کیا اس نے ظلم نہیں کیا؟ اب ظلم کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا؟ اس ظلم سے ہر مراد کیا ہے؟ ظلم کو بے شمار چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا. جب یہ آیت اتری نا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، کہنے لگے یا رسول اللہ ایونا لم یظلم، کون سا ہم نے سے ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے ایمان کے بعد ظلم کو نہیں ملانا ایمان کے ساتھ، کون سا ایسا آدمی جسے ظلم نہیں ہوتا؟ فرمایا اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے. یا ظلم سے مراد شرک ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. یہاں میں ایک اور نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے سامنے قرآن آیا ہے، اولین مخاطبین ہیں، کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے؟ عربی ان کی مادری زبان تھی، عربی جانتے تھے، لیکن عربی جاننے کے باوجود ظلم کی تشریح نہیں ان کو آئی. نبی علیہ السلام سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عربی لغت اکیلی کافی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی شرح لغت سے کریں گے، بڑے بڑے یہ منکرین ہیں تو ساری کہتے ہیں پھر لغت سے ہم قرآن کے معنی کا تعین کریں گے. لغت سے قرآن کے معنی کا تعین نہیں ہو سکتا. لغت رہنمائی ضرور کرتی ہے، لیکن یہ معنی کون سے مراد ہے؟ سنت اور حدیث وہ اس کا تعین کرتی. اب جب صحابہ آلے لغت سے آلے زبان تھے، وہ ظلم کا معنی یا نہیں سمجھ سکے، تو آج کا کوئی شخص کتنا بڑا لغت کا کتابوں کا حافظ ہو، تو وہ شخص صحابہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تو لغتیں بھی کئی تبدیل ہو چکی ہیں، الفاظ کے معنی چینج ہو چکے. قرآن کے کتنے الفاظ ہیں جن کا معنی آج وہ مراد نہیں عربی لغت میں لیا جاتا جو قرآن مراد لیتا. مثلا لبن اب قرآن کی لغت میں دودھ کو کہتے ہیں، آج یہ دہی کے اوپر اس کا اطلاق ہونے لگا ہے اور دودھ کے لیے حلیب کا لفظ بول رہے ہیں. حالانکہ حلابا یا لوگوں کا عربی زبان میں معنی دودھ دوہنا ہے، دودھ نہیں ہے، لیکن لغت چینج ہو گئی. اب اس جدید لغت میں دودھ کو حلیب کہنے لگے ہیں اور لبن کو دہی کہنے لگے ہیں. اب کوئی عربوں میں جا کر قرآن کی لغت بولے اور انہوں نے کہا مجھے لبن چاہیے، مرغ چاہیے، آپ کو دودھ ہو آپ کے مجھے لبن چاہیے، وہ آپ کو دودھ نہیں پکڑائے گا، آپ کو دہی پکڑا دے گا. تو لغت بھی چینج ہو چکی ہے آج. تو قرآن کی لغت صحابہ زیادہ سمجھتے تھے، تو یہ جو دعوے دار ہیں کہ قرآن یہ صرف لغت سے ہم قرآن کو کے معنی کو سمجھیں گے اور اس کا تعین کریں گے، تو صحابہ سے بڑا کوئی لغت جاننے والا نہیں تھا جن کی مادری زبان تھی. لیکن انہیں بھی لغت ہونے کے باوجود، عربی زبان ہونے کے باوجود، قرآن کی شرح کے لیے صاحب قرآن کا سہارا لینا پڑا. ایک اور مثال حدیث میں موجود ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو کلو وشربو، روزے رکھنے ہیں تو کھاتے پیتے رہو. کب تک کھانا ہے؟ یا تاکہ سفید داغا سیاہ داغے سے واضح ہو جائے. ایک صحابی نے کیا کیا، ایک کالا دھاگا لے لیا اور ایک سفید، دونوں سرہانے رکھ لیے اور رات کو کروٹیں بدل کر دیکھتے رہے کہ سیاہ دھاگا کون سا ہے اور سفید کون، تاکہ جب دونوں کی اچھی طرح مجھے پہچان ہو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو، اچھی طرح روشنی ہوگی، سحری کا وقت نکل گیا، پھر پتہ چلا یہ سیاہ ہے اور یہ سفید. اللہ کے رسول کو آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس سے مراد یہ دھاگے نہیں جو تم سمجھ گئے ہو، سفید دھاگے سے مراد سفید صبح ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی. کیا وہ لغت نہیں جانتے تھے؟ جو عرب تھے، عربوں کے ہاں پیدا ہوئے تھے، مادری زبان تھی. اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جدید مفکرین جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم جاہلی ادب سے حجت پکڑیں گے. جاہلی ادب سے کیا مراد؟ اسلام سے قبل کا جو دور جاہلیت ہے، ان کے جو شاعروں کے شعر تھے وہ حجت ہے ہمارے لیے، اور اس کو بڑا بڑا اطلاع کر بیان کرتے ہیں. یہاں یہ قابل توجہ نقطہ ہے، بھائی آپ کو کس نے بتایا ہے کہ رسول اللہ کی وفات سے پیدائش سے پہلے عرب کے جاہل شعرا، جاہلیت کے دور کے شعرا کے یہ اشعار ہیں؟ صدیاں بیت گئی ہیں، انہیں عرب کے جاہلی شعرا کی شاعری جو ہے اس کے ثبوت پر تو پختہ یقین ہے، جس کی نہ کوئی سند ملتی ہے اور نہ کوئی اس کے اس طرح کا سلسلہ موجود ہے. لیکن رسول اللہ سے منقول ہونے والی احادیث وہ ان کو تاریخی افسانے اور اجمیوں کی سازش لگتی ہے جو بلا سالید محدثین نے ثبت کی. بھائی جاہلی شعرا کا شعر عجت ہو سکتا ہے جس کی کوئی سند نہ کوئی اس کا جو نا سلسلہ موجود ہے؟ 14-15 صدیاں بیت گئی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ فلانے شاعر نے شعر پڑھا تھا؟ اس پر آپ کو ایمان نہیں ہے کہ فلاں صحابی نے پیغمبر سے یہ بات نقل کی تھی؟ اگر جاہلی شعرا کا شعر حجت ہو سکتا ہے تمہارے لیے بغیر سند کے، تو ہمارے لیے رسول اللہ کی حدیث جو صحابہ نے ہم سے ضبط کی، تابعین نے اور محدثین نے اپنی کتب میں بلا سانید لکھ دی ہے، وہ کیوں حجت اور دلیل نہیں؟ تو یاد رکھو، حدیث کو سنت کو قرآن سے جدا کر دو، تو اس صورت میں آپ قرآن کے صحیح مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے. اب ایک اور بات ہے، بعض ائمہ کا قول ہے کہ سنت و قاضیت من الکتاب، سنت کتاب پر قاضی ہے. تو حدیث کا انکار کرنے والے یا تبیلے کرنے والے لوگوں نے اس کو بڑا غلط رنگ دے کر بیان کیا. دیکھو وہ کہتے ہیں، دیکھو انہوں نے حدیث کو جج بنا دیا ہے، پیمانہ بنا دیا ہے قرآن کے اوپر. حالانکہ ایک بات ہے قرآن کی فضیلت اور ایک حدیث کی فضیلت. اس معنی میں یہ قول قطعی نہیں ہے کہ حدیث کی فضیلت قرآن کے الفاظ کے اوپر ہے، نہ ہی محدثین نے زمرہ اس معنی میں کہا ہے. اس کا مطلب قاضیہ علی الکتاب کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی الفاظ کی شرح سنت کرتی ہے، جو اس میں اجمال ہے اس کو واضح کرتی ہے، جہاں کوئی مطلق حکم ہے اس کو مقید کرتی ہے، یا عموم ہے اس کی تخصیص کرتی ہے، یا کوئی خاص لفظ وارد ہوا ہے مراد اس سے تعمیم ہے سنت اس کو بیان کرتی ہے، تو وہ اس کو دوسرا رنگ دیتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ماننے کے لحاظ سے یہ پہلے آتی ہے. بھائی آپ کو کس نے بتایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے یہ سب سے پہلے بتایا نا کہ یہ وہی آئی ہے. تو پیغمبر نے جو بات بتائی کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، وہ مانو گے تو وہی کو مانو گے نا. جب پیغمبر کو آپ مانتے ہی نہیں، پیغمبر کے قول کو نہیں مانتے، تو قرآن اب کیسے مانتے؟ قرآن تو سبھی مانیں گے، صاحب قرآن کو مانیں گے، بتا رہا ہے بھائی یہ قرآن آیا ہے، تو ان کا یہ بتانا اسی کو محدثین حدیث کہتے. تو حدیث جو ہے یہ قرآن پاک کی شرح کرتی ہے. بہت ساری مثالیں اس بات کی پیش کی جا سکتی ہیں کہ قرآنی آیات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت نے اس کا بیان کیا. تو اسی لیے آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب یا قرآن مثلہ معہ، جو احمد کے حوالے سے میں نے پہلے حدیث ذکر کی ہے. اس لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، اس سے قرآن کا مطلب بیان کیا جائے. اس ضمن میں ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے، وہ بات یہ ہے کہ کئی لوگ نا جو بڑی قسم کی روایات ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، ان کو بنیاد بنا کر استہزاء کرتے ہیں، دیکھو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی حدیث ہی ہے. تو جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح وثائق اسانید راویوں کی توفیق کے ساتھ ثابت ہو. غیر ثابت شدہ روایات جن کو اسلام میں حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ منسوب ہے اللہ کے نبی کی طرف، ان کو کوئی بھی حجت نہیں مانتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جعلی اور بدی روایتیں لے کر ان کو بنیاد بنا کر استہزاء اور تضحیک کرتے ہوئے تمام ذخیرہ حدیث پر پانی پھیر دیتے ہیں. جس سے مراد صحیح حدیث ہے. تو قرآن کی حدیث سے تفسیر کرنے والے کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ حدیث جب ملائے تو پہلے اس کا تیقن کر لے. محدثین نے قواعد اور ضوابط جو بتائے ہیں روایات کو پرکھنے کے, وہ سامنے رکھ کر پرکھ کر اس روایت کو, یا محدثین جو نقل کیا ہے انہوں نے تصحیح کا حکم لگایا اس پر, اس کو لے کر پھر اس کو آگے بیان کرے. اور یہ قواعد تو خود قرآن دیتا ہے. سورۃ الحجرات, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آ جائے اس کی چھان چھٹے کر لو. عسى ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قریب ہے کہ تم اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہو اور نہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرو. اگر خبر آیا تو چھان پھٹک کرو. محدثین نے قرآن کی اس آیت سے روایات کے چھان پھٹک کا اصول اور قاعدہ بیان کر دیا. جو کہا جاتا نا, سید اس وہ ہو بیان کرنے والا جس سے بیان کر رہا ہے اسے اتصال ہو, ملے اسے, اور جس ہر ایک ان میں سے اتصال بھی ہو اور وہ قابل اعتماد بھی ہو, اور جو بات بیان کر رہا خلاف واقعہ نہ ہو. یہ چیزیں شاید سے نکلتی ہیں. ان جاءکم, اگر آئے تمہارے پاس, معلوم خبر لانے والا خبر جس کو بتائی جا رہی ہے اس کے پاس آئے گا, تو جاءکم سے نکالا ہے کہ دونوں کا آپس میں اتصال ہو خبر کے لیے, کہ یہ قاعدہ یہاں سے نکلا. فاسقن, فاسق لے کر آیا تو چھان پھٹک کرو. تو معلوم ہے جو فاسق نہیں ہے, عادل ہے, سکا ہے, متقن ہے, قابل اعتبار ہے, تو اس کی چھان پھٹک کی عادت نہیں پڑتی. تو یہاں سے یہ قاعدہ لیا کہ جو روایت بیان کرنے والا ہو, روایت اس کی لیتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ عادل ہے, سکا ہے, قابل اعتبار ہے, فاسق فاجر نہیں ہے. اور پھر خبر بھی کوئی طبیل آ سکتا ہے جب اس کا حافظہ کام کرتا ہو. جاءکم فاسق بنبأ, خبر لائے, خبر وہی لا سکتا نا صحیح جس کا قوت حفظ دماغ کام کرتا ہے. تو یہاں سے محدثین نے لیا خبر کے ضبط کی بھی ضرورت ہے. جو خبر لانے والا اس کا حفظ درست ہو, اگر حفظ اس کا خراب ہے تو روایت ضبط کیسے کرے. کیونکہ خراب ہوگا تو اس میں ضبطی کی کمی کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہے نا وہ اشنارا جائے گی, ان کی چھان پھٹک کرنی پڑ جاتی. اور تبین ہوا آگے فرمایا, چھان پھٹک کرو. اب کوئی خبر آئی ہے, ہم دیکھتے ہیں بیان کرنے والا کون ہے, کس سے بیان کر رہا ہے, اس کی اس سے ملاقات ہے نہیں ہے, یا کس ذریعے سے بیان کر رہا ہے, قابل اعتماد ہے نہیں ہے, جسے بیان کر رہے ہیں اس کے پاس کتنی دیر یہ کہہ رہا ہے, یہ خبر اکیلا یہی لا رہا ہے, اور بھی اس کے طرح عمدہ سے اسے بیان کرنے والے, وہ واقعہ عام رونما ہوا ہے, خاص رونما ہوا ہے, کہاں اس نے یہ اسے روایت لی ہے اور کتنے بندوں کی موجودگی میں لی ہے, اکیلے لی ہے تو اس کا اور اس کا حال کیا ہے. یہ ساری چیزیں تبین کے ذمن میں آتی ہیں. تو قرآن تو خود اصول دیتا ہے روایت کے پرکھنے کا. تو محدثین نے یہاں سے یہ اصول ضوابط نکال کر تو رسول اللہ کی طرف جس نے بھی کوئی بات منسوب کی دیکھا ہے انہوں نے پہلے بیان کرنے والا کون ہے, کس سے بیان کر رہے ہیں, ان میں صداقت کتنی ہے. جب پورا تیقن ہو جاتا ہے کہ کوئی علت اور کمزوری اس میں نہیں ہے, پھر وہ روایت کو لیتے. ایسی روایت حجت ہوتی ہے, اسے ہی ہم حدیث کہتے ہیں. دوسروں کو اگر حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک اصطلاح کے طور پر ضرور ہے, لیکن حجیت کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس حدیث کی بات ہوتی ہے جو رسول اللہ کی طرف منسوب اور اسناد کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے بالکل وہ بات صحیح اور درست نکلتی ہو, کوئی علت اور کمزوری نہ ہو. پھر اس پر محدثین نے کام کیا ہے کہ عقلیں دنگ رہ گئی ہیں. غیر مسلموں نے بھی یہ کہا ہے کہ باقی امتوں نے اپنے نبیوں کے اقوال اس طرح ضبط نہیں کیے جس طرح امت مسلمہ نے کیے. اور یہ مشہور مقولہ ہے, اور اسناد و خصیصہ تم من خطائے اتحاد الامہ, یہ سند اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. یہ پوری کتاب, اس کا نام ہے اسناد و من الدین, اس کے اندر یہ بہت سارے اقوال. بہرحال یہ بھی چیز قابل توجہ ہے, تفسیر کرتے وقت کوئی کمزور بات, کمزور روایت, اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہیے. قرآن پاک کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں صحابہ کو دیکھا جائے گا, صحابہ کیا اس کی تفسیر کرتے ہیں. اگر قرآن کی قرآن سے یا حدیث سے بات ہمیں کوئی نہیں مل رہی, آج تو اللہ کا شکر ہے وہ تفسیریں موجود ہیں جو حدیث سے ہوتی ہیں. بلکہ جامع تفسیر کے نام سے بھی چار جلدوں میں ایک آئی ہے جس کے اندر کتب ستہ مسند احمد میں جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں آیات کی تفسیر میں وہ ساری جمع کر دی چار جلدوں میں کتاب تباہ کریں. اور تفسیر بالمعصور کے حوالے سے کل بھی آپ نے یہ لیکچر سنا ہے کہ تفسیر بالمعصور کیا ہے اور کون کون سی تفسیریں ہیں جن کے اندر یہ ملتی ہیں. اور سب سے یعنی جو زیادہ لائق استناد سمجھی جاتی ہیں, ایک تو وہ تفسیر تبری ہے, دوسری تفسیر ابن ابی حاتم رازی کی ہے, اور اسی طرح ابن منذر کی ہے, اور ابن کثیر بھی روایات بہت ساری تفسیری مسند احمد کے حوالے سے تو کافی ساری اس میں روایات موجود ہیں. تو کئی ایسی ہیں جو ملتی نہیں ہیں, اسماعت ان کے موجود ہیں. آپ لوگوں کے لیے تفسیر تبری, تفسیر ابن ابی حاتم رازی اور تفسیر ابن کثیر, اور اس کے ساتھ ملانی ہو تفسیر عبد الرزاق, تفسیر نسائی, یہ وہ تفسیریں ہیں. تفسیر بغوی میں بھی ان کے اندر روایات موجود ہیں جو روایات احادیث کے لیے تفسیر ہوتی ہے. تفسیر ثعلبی میں بھی احادیث موجود ہیں, لیکن ثعلبی کی جو تفسیر ہے اس میں رتب و یابس بہت ہے اور اکثر راوی اس کے ایسے ہیں جن کے حالات نہیں ملتے. کم روایات ہیں ایسی جن کے صحیح رجال کے حالات ملتے ہیں. بہرحال اگر کسی طالب علم کے پاس تبری اور ابن ابی حاتم رازی, عبد الرزاق, نسائی, ابن کثیر یہی تفاسیر موجود ہوں تو اس کے پاس کافی سارا ذخیرہ روایات اور حدیث کا تفسیری مل جاتا ہے. یا جامع تفاسیر چار جلدوں میں جو بھی آئی ہے جدید اس دور میں تباہ ہو کر وہ قید کر جاتی ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کو دیکھتے ہیں. تو صحابہ کرام چونکہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے حالات, قرآن پاک کے حالات اور وہ بقائے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیے جن حالات میں قرآن آیا, اور پھر صاحب قرآن سے انہوں نے قرآن کو پڑھا, تو قرآن کا مشاہدہ کرنے والے اور قرآن کو اللہ کے رسول سے پڑھنے والے صحابہ تھے. تو رسول اللہ کے بعد پھر صحابہ کی نقل کردہ جو ہے نا وہ تفسیر زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے. کل کے درس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے اوپر قرآن ایک ایک حرف ایک ایک آیت پیش کر کے خیر کرتا تھا اور ایک ایک آیت کا مسئلہ عبداللہ بن عباس سے سوال کرتا تھا. دو بار انہوں نے اس طرح عبداللہ بن عباس سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. تو صحابہ زیادہ لائق ہیں ان کی طرف رجوع کیا گئے. ان میں بالخصوص عبداللہ بن مسعود, عبداللہ ابن عباس, زید بن ثابت, عبید بن قاب, خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان سے جو ذخیرہ منقول ہے وہ زیادہ لائق استناد سمجھا جاتا ہے اور زیادہ ان سے روایتیں ہیں. باقی صحابہ سے بھی منقول ہے لیکن تھوڑا تفسیر کا حصہ منقول ہے. اور صحابہ کے بعد پھر تابعین کی تفسیر, تابعین نے صحابہ سے لیا ہے. تو یہ سب سے اولا اور بہتر طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا کہ قرآن کا معنی اگر قرآن سے واضح ہو جائے سب سے اولا, اس کے بعد حدیث سے, پھر صحابہ اور تابعین کے آثار سے. یہ تفسیر سب سے اولا اور سب سے اعلیٰ. آگے جو تفسیر میں محدثین کا منج ہے وہ کل آپ نے پڑھ لیا ہے, تو اس میں سے جو کتابوں کے نام کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم لکھیں گے, تو میں نے آپ کو جو نام بتا دیے نا, اگر آپ اسی کو پر اکتفا کر لیں آپ لوگوں کے لیے اتنے ہی کافی ہیں. کیونکہ ویسے تو بے شمار اسماء مل جاتے ہیں کتابوں کے, لیکن وہ کتاب جو ہمیں مارکیٹ میں دستیاب ہو اور میسر ہو, حاصل کرنا بھی آسان ہو, تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے. وغیرہ یہ تو علم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان کی زندگی بیت جاتی ہے, یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے, تو فہم میں یہ سب سے زیادہ اولا ہے.